मोरखा 19 शाबान 1423 हिजरी मुताबिक 25 अक्टूबर सन 2002 ईस्वी जुमातुल मुबारक शब हफ्ता पारा 21 सूरह रूम शरीफ आयत नंबर 21 आयत नंबर 20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب حزب بما لديهم فرحون
من الذين فرقوا دينهم
وكانوا شيعا فرقوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے گزشتہ درس ہی میں ہم نے اس بات کو بتا دیا تھا کہ اگلا درس جو ہوگا اس کا پہلا رکوع قرآن جامع ہے اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے قرآن پاک میں جو مضمون مانگا ہے دنیا میں کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ بلاغت و فصاحت میں قدرت الہی کے ثبوت کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اتنا اچھا ہے کیونکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا ذکر چل رہا ہے دیکھیں اوپر کی آیت کریمہ وَلَوْ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَجَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَجِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تو تعریف اسی کی تعریف ہے آسمان اور زمین میں کچھ اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوبار ہو وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو چلاتا ہے اس کے پرے پیچھے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے اس جملے کو دماغ رکھے وَقَذَلِكَ تُخْرَجُونَ یہ پورا رکوع اسی وَقَذَلِكَ تُخْرَجُونَ کی تعبیر ہے فریقے طرح طرح سے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور اسی طرح سے تم نکالو جاؤ یعنی تم کو دوبارہ زندہ اب جو قرآن کا مضمون ہے اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر جب ہی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے گی ایک دلیل مٹی سے مراد کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے مٹی سے حدیث ہے اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے مفہوم حدیث اللہ جل شانہ نے فرشتے کو حکم دیا تو زمین کے ہر ایک ٹکڑے سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھائی گئی اور اسی کو لے کر کے گوٹا گیا اور اسی پر پوتلا بنایا گیا آدم علیہ السلام کا. اسی سے نسلیں پھیلیں. اسی لیے دنیا میں مختلف قسم کے رنگ, زبان, کلر, تہذیب, تمدن, معاشرت کے لوگ پائے جاتے ہیں. اگر مٹی ایک ہی جگہ کی لی گئی ہوتی تو اختلافی نظریات دنیا میں ہوتا ہی, اختلاف ہوتا ہی نہیں. یہ اور پھر پانی بجلی کی سب سے چھوٹی والی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام ہے نا. اور پھر ان دونوں عظیم شخصیت کے ذریعہ یہ دنیا ہے. تم میدان تم بشر, اسی لیے تم انسان ہو. تندشروم پھیلے پوری دنیا کہاں کہاں آدمی پہنچا, کس کس جگہ پہ گیا, کیسے کیسے اس نے دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ جاری رکھا. تہذیب و تمدن اور ثقافت یہ کیسے کیسے مسائل دنیا میں اجڑ جائے. خود امریکہ کی تاریخ کے لیے کیا تھا امریکہ, ارے کچھ شکار کرنے والے جنگلی رشا کے راستے سے الاسکا کی طرف سے خود داخل ہوئے, وہی یہاں کی بابائے قوم. بہت دن اختیار کرتے 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 آج دنیا کا سب سے زیادہ متمدن ملک سمجھا جاتا ہے, سب سے زیادہ تہذیب یافتہ ملک یہ کہا جاتا ہے نا. یہ کہاں پہنچا انسان, اپنی تہذیب اپنی ثقافت لے کر کے انسان چل جاتا ہے. پھر اس کے ذریعہ اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کو کے اندر انسانوں کو پھیلا. تو جب وہ رب کریم آگے چل کر کے آیت نمبر 27 میں اس کو خصوصاً وَأَمَنُ عَلَيْهِ کہہ کر کے اس پورے منظر نامے کو اللہ تعالیٰ نے آسان سے آسان تر کر دیا ہے. کبھی آ رہا ہے تو جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, وہ مٹی سے پیدا کرنے پر قادر ہے, مٹی سے تم بنائے گئے, یہ تو بہرحال تمہیں اعتراض کرنا ہی پڑے گا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے. تو جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ دوبارہ اٹھائے جانے پر, دوبارہ پیدا کرنے پر پھر قادر ہے. پھر ومن آیاتہ, ومن آیاتہ ان خلق لکم ما من انفس ازواجا, اور اسی کی نشانیوں سے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے, ازواج جوڑے بنائے. دس کو ملے گا تو ان سے آرام پاؤ. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں بیان کرنے والوں کے لیے. یہ تو فکر کرو جو لوگ اور پھر اس مٹی کے وجود سے حضرت حوا کو پیدا کیا, کہ دونوں کی آمیزش سے تم کو پروان کہایا اور تم کو جوڑ دو. ازواج زوج کہتے ہیں جوڑ کو. کوئی بھی چیز ہو اگر دو ہے تو اس کو جوڑ دو, زوج کو. اسی لفظ زوج عربی میں میاں بیوی دونوں کے استعمال, ایسا نہیں زوج خالی میاں کے استعمال ہوتے, بیوی بھی استعمال ہوتے, زوجہ بولتے ہیں, زوج بھی بولتے ہیں. کیوں بھائی؟ ریزن جوڑ پیدا کرنے کا, دس کو نہیں ہے تاکہ ان سے آرام تھا. اور پھر تمہارے درمیان مبتت اور رحمت رکھی, اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. مبتت کا ترجمہ مبتت سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ جنسی تعلقات کی کشش, اور رحمت سے مراد لیا ہے توالد و تناسب,
اولاد کا پڑھنا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مودت کہتے ہیں جنسی کشش کو اور رحمت جنسی کشش سے عام ہو. وہ کیا ہے کہ آدمی جب تک جوان ہے بھائی دو اجنبیوں کے درمیان اللہ جل شانہ نے کوئی شناخت نہیں ہے, کوئی پہچان نہیں, کوئی آمد و رفت نہیں, کوئی تعلق نہیں, شادی ہوئی اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ایک ہو گئے. نہ کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی یعنی دوری ہے, نہ کوئی بود ہے, نہ کوئی اجنبیت ہے, ایک ہو گئے. آخر کیا وجہ ہے, وجہ کیا ہے؟ رشتے اس دواجیت میں گزر جانے کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان وہ کون سی کیفیت ہے جس نے ایک دوسرے کو ایک دم کلوز کر دیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں, آپ کہیں جائیں اگر کتنا گہرا آپ کا کسی ملک کا دوست ہو جائے, لیکن جو تعلق اور دل کا ربط اپنی شریک حیات کے ساتھ انسان کو ہوتا ہے وہ کسی دوست سے کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے. کبھی دوست کی شکل میں ضرور رہتا ہے لیکن شریک حیات کے اندر اللہ جل شانہ نے جو میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلق رکھ دیا ہے اس کا جواب دیتا ہے. اور پھر بڑھاپے کی طرف چوں چوں آدمی بڑھتا ہے تو جانتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے, جنسی کشش جو جو کم ہوتی جاتی ہے اسی طرح سے مودت کم ہوتی رہتی ہے, رحمت بڑھتی رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے میں میاں بیوی کے تعلقات کی کیفیت اتنی نازک اور اتنی عظیم اتنی قوی ہوگی جس کا کوئی نہیں, الگ کوئی جنسیت نہیں ہوتا کچھ. لیکن بیوی میاں کے بغیر نہیں رہ سکتی, میاں بیوی کے بغیر رہ سکتا. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں بڑھاپے میں میاں انتقال کر جائے یا بیوی انتقال کر جائے تو دوسرے کی زندگی ویران ہو جاتی ہے, حالانکہ بیٹے ہوتے ہیں, آپ ہوتے ہیں, پوتے ہوتے ہیں, گھر خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی ازدواجی زندگی کا جو ایک استوار رشتہ تھا وہ کٹ جانے کے بعد زندگی جیل بن جاتی ہے, اسی کو رحمت کہا ہے. پھر دوسری بات ملاحظہ فرمائیے کہ ازواج ایک جنسی انسان انسانوں ہی کے ساتھ یہ رشتہ محبت اور ازدواجیت ہے. اگر تفصیل دیکھ رہا تھا دماغ ایک بات پیدا تھی کہ لتسکنوا الیہا, یہ جن سے مخالف میاں بیوی میل فی میل اور مرد کے درمیان جو ایک سکون کی کیفیت ہے یہ صرف انسانی رشتے کی بنیاد پر ہے, انسانی رشتے کی بنیاد پر ہے. اگر وہ انسانی رشتہ نہ ہو انسان ایک دوسرے کے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر رب کریم نے کسی اور مخلوق سے انسان کا یہ جنسی رشتہ استوار کیا ہوتا تو انسان کے اندر پائی جانے والی جو کشش انسان کی درجہ ہے وہ اس پہ نہیں ہو سکتی. پرانی کتابیں آپ پڑھے ہوں گے, پریوں کی کہانیاں ہیں, جنات کی کہانی, وہ کہتے ہیں کہ انسان سے انسان کی طرح متست ملی ہے تو گالا بنا تو اسے دور ہی تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو, آرام پاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحمت کے ساتھ رہو. بے شک اس پہ نشانیاں دھیان کرنے والوں کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی ازدواجی زندگی ہی میں غور و خوض کرے تو اللہ کی قدرت, اس کی خلاقیت, اس کے قادر ہونے کی دلیل خود اس کی ازدواجی زندگی بتا دے گی. آپ ملاحظہ فرمائیں ازواج کیا ہے, یہ وہ طریقہ جو اسلام نے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر کے حضور تک ہر نبی کی امت میں شرعی طور پر پایا جاتا ہے. وہ طریقہ آپ دیکھیں انارکی کی کیفیت کہ جو لوگ گرل فرینڈ سکتے ہیں ان کے یہاں جنسی تسکین تو ہوتی ہے مگر موت و درامت نہیں ہوتی. جب تک خواہشات کی تکمیل ہوتی رہی ہوئی اور دھکے مار کے ڈوبے مار کے کام نہیں بات کرتا. لیکن گھر کی بات جو ہوتی ہے بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اختلاف ہونے کے بعد یعنی میاں بیوی کا اختلاف بھی جو ہوتا ہے وہ ایک رحمت کا پہلے پڑ جاتا ہے.
اس کے اندر کچھ لذتیں ہوتی ہیں, گیریاں ہوتی ہیں, کچھ تعلقات ہوتے ہیں, اپنائیت ہوتی ہے, یعنی اختلاف بھی اپنائیت کا سبب بن جاتا ہے.
یہ رب کریم بالکل
قرآن کہتا ہے اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف, بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والے.
یہ تو سجدے کے ایک
دو تیسری دلیل دے رہے ہیں کیا صاحب؟ آسمان کی پیدائش, زمین کی پیدائش, دونوں پیدا کیا اس نے. وقت نرا کو السنت کو علیہ علیکم اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہاری رنگتوں کا اختلاف, زبان کا اختلاف, رنگت کا اختلاف. کہ اللہ جللہ شانہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بجائے جانے کے لیے زمین کے ہر حصے سے مٹی اٹھائی گئی, اس بنیاد پر آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا جو اب پوری نسل پھیلی تو اس میں ہر طریقے کا گورا بھی ہے, کالا بھی ہے, اجنبی بھی ہے, عربی بھی ہے اور جو حسین بھی ہے, بدصورت بھی ہے. زبانوں کا اختلاف دیکھیے حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کی جاتے ہیں, اس کا حاشیہ لکھا ہے حضرت شیخ زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے وہ اختلاف و السنتکم کے ترجمے بیان فرماتے ہیں کہ یہاں زبان کے اختلاف کو مراد یہ نہیں ہے کہ اردو, عربی, فارسی, ہندی, ڈچ, فرنچ, جرمنی, یونانی, لاطینی, یہ زبانیں نہیں, بلکہ ایک ہی زبان کے اندر پائے جانے والے لہجوں کا اختلاف مراد ہے. اردو بول رہا ہے
اور لوگ بول رہا ہے,
دلی والا کسی اور لے جائے, لکھنؤ والا کسی اور لے جائے, بنگال والا کسی اور لے جائے, بہار والا کسی اور لے جائے.
اردو بولتا مگر لہجے کا اختلاف بتا دیتا ہے کہ کس قوم سے آیا ہے, یہ مراد ہے.
اختلاف زبان مراد نہیں, اختلاف زبان تو بہت عظیم قدرت اس کی, خود ایک زبان کے اندر پائے جانے والا اختلاف ہے نا. وہی اب جیسے بنگالی یا بہاری بولتے ہیں جو دین آج پوری زبان ہے,
یہ حیدرآباد کی زبان
ہے. جناب تم نہ کدھر جاتے, اب تم نہ ہم نے کھانا کھانا ہے, پنجابی زبان جاتی
ہمیں کھانا کھانا ہے, دلی اور لکھنؤ کی زبان. یہ سب اس طرح
اب جیسے دیناج پور جو بہار کا مشرق شمال علاقہ ہے, وہاں اگر پوچھے گا یا بنگال کے علاقے کا اگر کہہ لو تم کیا کہتے ہو, یا ہم کہتے ہیں تو بولتا ہم کہتے ہیں,
کہتے ہیں نا, یہ زبان کی اسٹائل کہتے ہیں نا, آخر میں کھینچتا ہے آواز بول کر کے نکالتا ہے. لکھنؤ والے صحیح بولتے, دلی والے صحیح بولتے. تو اختلاف اور سنت ان زبان کے لہجوں کی کیفیت, جانے ایک زبان میں کتنا اختلاف.
دنیا کی ہر زبان جو چھوڑ لیجیے, ہمارے ہاں انڈیا کے روپے میں تقریباً 21 زبان ہے, اسے کوئی لکھی ہوئی کم سے کم 60-70-80-90-100 زبان تو ہندوستان بولی جاتی ہے, سماج سے لے کر کے ضرورت تک اور شرط لے کے کر سکتا ہے ہر 20 قدم کے بعد. یہ اور دنیا کی اور دیگر زبانوں کا اختلاف ہم نے جگہ چھوڑ دیا, عربی لے لیجیے, خود عربی کی کیفیت, اگر ایک مصری عربی بولے اور ایک سعودی عربی بولے دونوں کے لیے فوراً پتہ چل جاتی ہے, ایک سودانی بولے ایک الجزائری بولے پتہ چل جاتی ہے لہجوں کا. اللہ اکبر, کس نے یہ سب قدرت دی, کس نے یہ اختلاف رکھا, ساری کائنات ایک زبان بول سکتی تھی لیکن نہیں, اس کی خلاقیت اس کی قدرت جتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ اختلاف السنا میں
السنا لسان کی
وہ البالکم لون کی جمع مان کلر رنگ اور رنگوں کا سانولے اور سانولا پن دیکھیے بنگال کا اگر ہو تو اس کے چہرے پر کوئی اور مانگے, سانولا یو پی کا ہو تو اور رنگ, کراچی کا ہو تو اور, بنگلہ دیش کا ہو تو اور, سال اصب ہے.
ابھی آتا ہے وہ
کیا نام بولو ملیشیت اس کا نام مجھے بھول گئے تھے نام اکثر کہنا بھول گیا.
دیکھیں وہ بھی سانولا ہی ہے لیکن آپ ملیشیا کے لوگوں کو کھڑا کر دیجیے 500 ہندوستانی پاکستانی کو بھی چھوڑ نہیں سکتا. وہ اس کا کلر بتا دے گا کہ بتا دے گا چائنیز کو لے لیجیے اس کا کلر بتا دے گا انڈونیشین کو لیجیے کلر بتا دے گا فلپائن کو لیجیے کلر بتا دے گا. نقشہ چہرے کے اوپر خشکی کے آثار پری کے آثار عجیب عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں. کس نے بنایا ہے ان فضال کل آیات العالمین عالم کی جمع عالمین
ہے
گرو کے دیکھ رہے تو عالم عالم کی دونوں یہ جمع مذکر سالم ہے اور علماء وہ جمع مقصر ہے.
عالمین مسلمین کے مذکر یہ جمع مذکر سالم
اور علماء جمع مقصر ہے دونوں
للعالمین یہ کس کے لیے ہے
جو جانکار لوگ ہیں ان کے لیے ہے. غور کرو اللہ کی مخلوق میں جو کائنات کا ہر ذرہ تمہیں اللہ کی وحدت اس کی ذات اس کی قدرت اس کے وجود کی بنائی ہے.
گھر کے درختان سب اس کا نظر ہوشیار ہر ورقے دفتریس ہمارے پتے کے تلا کہ درخت کی ہری پتی بھی ایک عقل مند آدمی کے نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کا پورا دفتر ہے.
پورا دفتر پتی پتی پر غور کر لو دیکھو اللہ کی قدرت پہ سمجھ آ جائے گا.
جوش جیسا منیر شاعر اس نے بھی لکھا ہے حالانکہ شعر کا پہلا مصرع تو خراب ہے لیکن دوسرا مصرع اسے اچھی بات ہے. لکھا ہے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کر
غلط کہا ہے اس نے لیکن طبیعت شرط دیا ہے
کنڈیشنل کر دیا ہے شیر اپنی جگہ تعمیل کی جا سکتی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کی قدرت کا ہر ذرہ مظہر ہے زمین سے لے کر کے آسمان تک جہاں جہاں دیکھو ہر ذرہ ہر چیز ہر جگہ یہ بتاتی کہ کوئی خدا ہے کوئی ذات ہے. پھر اس کے بعد پھر اللہ کو لگا اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. یہ کون سی دلیل ہے؟ ایک تو تین چوتھی دلیل ہے کیا ہے بھائی؟ رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا. فضل تلاش کرنا روزی تلاش کرنا نوکری کرنا کام کرنا جاب کرنا سروس پر جانا نوکری پر جانا رات اور دن میں سونا ہے. رات بنا دی اس نے تاکہ تم سکون حاصل
کرو. کام کرتے 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 بندہ تنگ آ جاتا ہے
تشنج پیدا ہو جاتا ہے دماغ اوب جاتا ہے طبیعت اکتانے لگتی ہے. تو اگر اس نے رات نہ بنائی ہوتی تو دلی سکون کہاں سے مل سکتا. کسی کو آگے کسی کو بیسویں پارے میں دوسرے تازہ بیان سنا اللہ تعالیٰ نے دوسرا کہ اگر وہ 24 گھنٹے کے لیے دن ہی کر دیتا
تو اپنے سکون کے لیے کون سا رکھا بنا
سکتا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. کہہ دو اگر وہ اللہ قیامت تک کے لیے دن ہی دن کر دیتا تو ہم نے کسی کے اندر ایک طرح دماغ لے کر کیا تھا اس میں تم سکون کر دو. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اور اگر قیامت تک وہ رات ہی بنا دیتا تم نے کسی نے کہا تھا کہ وہ روشنی لے کر کیا
یہ رات اور دن کا آنا سونا جگنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہمیں تھکاتا ہے اور تھکانے کے بعد سلاتا ہے پھر آرام ملتا ہے.
اگر وہ نہ چاہے تو آدمی کتنا بھی سو لے نا لیکن اس کی تھکان نہیں جائے گی.
اگر نہ چاہے تو کبھی بھی تھکان نہیں جا سکتی. اور اگر چاہے وہ تو آدمی کام کرتا رہنے لگے گا. پانی کی خاصیت سیراب ہی کر رہا ہے, اگر چاہے لے کہ پانی پی کر کے سیراب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, اگر چاہے لے پھول کھلا کر کے سیراب کرنا پھول کھلا کے سیراب کر دے, تاثیریں اس کی قدرت سے اثر انداز ہوتی ہیں. اشیاء کی تاثیر کی کوئی حیثیت نہیں, وہ اصل اللہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ ہم سوتے ہیں تو سونے کی صورت میں ہماری نیند آئی اور اس کے بعد بدن کے اندر انرجی لوٹ آئی, کیسے اس نے کیا؟ یہ انسان سوچو, یہ عقل والے سوچو, غور کرو کہ جب سوتے ہو جگتے ہو اب تو سو رہے ہیں تو لوگوں کو انرجی آئے گی نہیں کیا جائے انرجی آ رہی ہے. پھر کہا چھٹی دلیل اللہ اکبر, اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس کے مرے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کی. یعنی ایک ایسی دلیل کہ جس کو انسان کبھی عقل میں لائے خاطر میں لائے اس کی دلیل قرآن نے دی ہے. بجلی, بجلی کے ذریعہ اللہ کی شناخت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی. اس بات کا کہ گرنا پڑے تباہی مچا دے اور امید دلاتی کا مطلب کیا, بجلی کڑکتی ہے اس سے امید پائی جاتی ہے کہ بارش ضرور ہوگی. بلکہ جدید سائنس کی روشنی میں بجلی کا کڑکنا, بجلی کا چمکنا اور کڑکنا یہ دونوں ارضیاتی ماحول کے لیے زمین کی پیداوار کے لیے لازم ہے. اس سے زمین کے اندر یعنی وہ فصل کے اگنے کی قوت اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے بجلی کی طرف سے درخے جی. اگر بجلی نہ کر کے صرف بارش ہو کر کے رہ جائے تو فصل تو پیدا ہوگی لیکن زرخیزی کا جو جذبہ ہونا چاہیے. یہ بجلی بندر زمینوں کو زرخیز بناتی ہے, بندر زمینوں کو زرخیز بناتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ چونکہ ریگستانوں میں بارش نہیں ہوتی, بجلی نہیں کڑکتی, اس بنیاد پر وہاں پہ زمین کے اندر زرخیزی پائی نہیں جاتی. یہ خوبیاں اس کی ہیں, یہ ہے زمین کی بیلی کی خصوصیت. تو اس سے پانی بسایا اور پانی بسانے کے بعد گھاس بسا, اور پانی بساتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے جبکہ زمین مر چکی ہوتی. زمین کا مرنا اس کا زندہ کرنا ایک عام قول ہے. یہی استعارہ جو ہے موت کے بعد اٹھائے جانے کی دلیل ہے. کئی علم بتا دوں تو جو زمین مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قابل ہے وہ انسان کو زندہ کرنے پر قابل نہیں. اسی طرح جو ہے ان نفیزہ نکل آیا تلوم, بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, عقل مند ہے تو سوچو. یعنی پتا چلا کہ جو شخص ان آیات کی روشنی میں اللہ کی ذات پر برہان و دلیل تلاش کرے وہ عقل مند ہی ہے. اور کتنا جینیس ہو, کتنا عقل مند ہو, کتنا ذہین ہو, کتنا بڑا مطلب کہ فلاسفر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اگر ان کے ذریعہ وہ اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتا, اس کی صفات تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو دنیا اسے عقل مند کہے, اسلام اسے عقل مند کہنے کو ملے. پھر کہا آخری دلیل, اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں, کہ جب تمہیں زمین سے ایک نظا فرمائے گا تبھی تم نکل پڑو گے. اللہ اللہ, آسمان اور زمین قائم ہیں. اب یہ تو خیر جدید سائنس کی روشنی میں مرکز ستر کس کا کس کے ساتھ لگا ہوا ہے, کون کس کے ساتھ قائم ہے. مرکز ستر گریویٹی, زمین سورج کی گرد گردش کر رہی ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے, ایک اختلافی مسئلہ ہے. اسلام جو کہتا ہے وہ یہ سورج زمین کے گردش کرتا ہے, لیکن سورج کا زمین کے گرد گردش کرنے کا مطلب کیا کہیں اور کیوں چلا جاتا ہے, جو زمین ہی گردش کر رہا ہے. پتا چلا کہ اس کے اندر کچھ ایسی گریوٹی ہے کہ وہ گریوٹی کی بنیاد پر کسی کی اپنے محور پر گردش کر رہا ہے نا. اور جتنے بھی اب جدید سیاروں کی تلاش ہو رہی ہے وہ سب اسی کی گردش کر رہے ہیں, کوئی کہیں پہ. یہ جدید پرانا طریقہ, یہ ساتھ آسمان اور زمین, آسمان میں کوئی کھمبا نہیں ہے, کوئی پلر نہیں ہے, یہ بھی ٹکا ہوا ہے, آج تک نہیں تھا کہ کہیں کسی کونے سے آواز آتی صاحب کی فلاں کونے پہ آسمان بھی پڑا, اسی طرح رہے گا. کیا مطلب
جب آسمان پڑے گا
ستارے جھڑ پڑیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
سمندر پھٹ جائے گا,
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
قبروں سے اٹھائے جائیں گے,
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ صحیفے کھولے جائیں گے,
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
آسمان کی کھالیں کھینچ بھی جائیں گے. اور دوسری آیت میں, دوسری صورت میں, اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ
جب آسمان پھٹ پڑے گا,
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کے حکم سے ایسا ہوگا اور یہ حق ہے. تیسری صورت
کیا ہے,
سمان فقرت یہ بھی اسی مقوب ہے. تو آسمان ٹکا ہوا ہے کہیں سے کچھ, سارے چمک رہے اسی دمک کے ساتھ. آخر یہ کون سی ذات ہے کہ دونوں کو اپنی جگہ روکے ہوئے ہے, خدا جانے کتنے ملین ٹریلین نوری سال سے یہ بات چلی آ رہی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے.
آج پہ کہیں کوئی شکایت
کون کی حکم, تو جو اتنی چیزوں پر قادر ہے پھر وہ تم کو بلائے گا, دعوتن خدا کیا ہے, اذا کنت تقولون چلے آؤ تو سیکھ, کہیں رکنا نہیں ہوگا قبر. اب اس میں دو قول نقل کیا گیا کہ رب کریم خود آواز لگائے گا یا اس کے حکم سے فرشتہ آواز دے گا, دونوں قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ رب کریم خود آواز دے گا, خود آواز لگائے گا, خود دعا فرمائے گا. اس لیے کہ اذا دعاکم میں دعا جو ورب ہے وہ فعل ہے, اس کا فاعل اس کا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ, یہاں فرشتے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ آواز لگانے والا اللہ تعالیٰ خود. وقد جاءکم دعوۃ اذا انتم تخرجون جب تم نکل پڑو گے,
اپنی اپنی قبروں سے کیا مطلب ہوگا صاحب, ایک چیوٹی کے سوراخ سے اگر 1000 چیوٹیاں نکل پڑتے ہیں تو منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے, دیکھنے کے لائق منظر ہوتا ہے. اور جب قبروں سے 70-70 مردے اٹھائے جائیں گے, اللہ کیا نہ کوئی سایہ ہے, نہ کوئی آرام کی جگہ ہے, نہ یہ ہے کہ صاحب یہ منظر تنگ رہتے ہوئے ختم ہو جائے. قرآن نے کے لیے 50,000 سال کہا ہے اور 1,000 سال کہا ہے, دونوں باتیں آئی ہوئی. بے وسی کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ٹوٹ رہا ہو. یہاں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی غم پڑتا ہے, ساتھ رات اور دن کی ہیرا پھیری اس غم کو ہلکا کر دیتی ہے, پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ غم دب جاتا ہے, انسان اپنے ڈرائیو کرتے چل رہا ہے. تو یہ صبح شام وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ, اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں, سب اسی کے زیر حکم ہیں. جب اسی کے زیر حکم ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس میں شریک ہو جائے؟ اس کا ایک حدیث کے ایک واقعہ بیان کر رہا ہے.
ایک مثال اللہ کے رسول بیان فرمائی ہے. بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو اور وہ تمہاری دولت میں تمہارے ساتھ شراکت داری کا دعویٰ کرے تو تم اسے منظور کرو گے؟ تمہارا کوئی غلام, حدیث کی مثال نہیں ہے, تمہارا کوئی غلام ہو اور وہ غلام تمہاری دولت میں شراکت داری کا دعویٰ کرے تو تم اسے قبول فرماؤ گے؟ لوگوں نے کیا صلاح بھی ہوئی, فرمایا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کر کے اس کی خدائی میں شراکت داری کو تم تصور کرتے ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حضور کی مثال ہے. والذی یبدأ الخلق, اور وہی ہے کہ پہلے بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا, اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمان اور زمین میں, اور وہی عزت و حکمت والا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ پوری رکوع پڑھنے کے بعد وَأَحْوَنُ عَلَيْهِ کی جملے کو نگاہ میں رکھی ہوئے, اب پورے کو آپ پڑھتے پھرائیے دماغ میں, اور وہ وَأَحْوَنُ کو دماغ پہ رکھتے ہوئے سوچئے, کیا کہا کہ اسی نے تم کو پہلے بنایا ہے اور پھر دوبارہ تم کو بنانا اس کے لیے آسان ہے. احون بہت آسان ہے, ایک لفظ ہے ہون آسان, اس کی اس کا اس میں تفصیل بولتے ہیں اسے مارے کی ذاتی پہلے, بہت آسان اس کے لیے, اس لیے کہ جب چیز پہلی بار بنائی جائے تو مشکل ہوتی ہے, تو جو پہلی بار بنانے پر قابل ہے دوبارہ بنانا مطلوب. یہ پورا انداز بیان مشرکین کے اور کفار کے اس نظریات کے مقابل میں قرآن پیش کر رہا ہے جو اللہ کی ذات والا صفات والے سے کرتے تھے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے مجھ پر ظلم کیا اور میری برائی بیان کی, بندے نے مجھ پر ظلم کیا اور میری برائی بیان کی, کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا گیا رسول اللہ کیسے ظلم کیا, کیسے ظلم کیا, کیسے برائی بیان کی؟ کہا برائی یہ بیان کی کہ میری قدرت و آثار دیکھنے کے باوجود پر ایمان نہیں لایا, اور ظلم یہ کیا کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا میرے لیے پسند کر لیا, اپنے لیے تو بیٹی ہونا پسند نہیں کرتا ہے اور میرے لیے بیٹی بنا لیا اس نے. عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا, عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا, یہودی حضرت عزیر کے ماننے والے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے, اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا, اور آپ نے بار بار اس کا ذکر کیا, تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں میرے لیے پسند کیا, ذرا دیکھو کس طرح راضی ہوں اللہ. اے مشرکین مکہ, یہ ولہ المثل الاعلی جو کچھ بیان کی گئی ہے یہ بڑی بڑی مثالیں, اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں اللہ جل شانہ بیان فرماتا ہے تاکہ تمہارا دماغ کھلے, تمہارے دماغ میں بات آ جائے, سمجھو تم اللہ کی ذات کو, اس کی قدرت کو, اس کے مذاکر کو, اس پر ایمان لاؤ. ایک بات تو مکمل ہو گئی, اب انداز وہی ہے لیکن پہلو تھوڑا پیرائے بیان بدل گیا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم, تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے کہ تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں میں سے کچھ شریک ہے, اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے تو تم سب اس میں برابر ہو, تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. تمہیں پھر ایسے فصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں, ہم ایسے فصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے, بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بھی جانے تو ان سے کون ہدایت کرے, تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں. ابھی جو میں نے مثال دی حدیث کی وہ درست اس آیت سے کنیکٹڈ ہے. کیا کہ تمہارے لیے کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے, تو اپنے بارے میں خود سوچو کہ تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں, مال میں, دولت میں, ساجیدار ہیں, اس میں جو تم نے جو ہم نے تمہیں روزی دی کہ وہ تمہارا غلام اس میں سے شرکت کا دعویٰ کرے تو تم سب اس میں برابر ہو سکتے ہو. کیا تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو تمہارا غلام تمہاری دولت میں تمہارے ساتھ برابر ہو جائے؟ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ اللہ کی ذات میں کسی کو تم شریک ٹھہرا کر کے خدا کے برابر کر دو؟ یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. کل کی ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے. کیا مطلب ہوا؟ یہ اس قسم کا جو قول و قرار کرتے ہیں جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں یہ دراصل خود اپنی جانوں کے ظالم ہیں. اچھا کمال کی بات تو یہ ہے کہ نام صاحب بہت بڑا فلاں فلاں پروفیسر صاحب فلاں یونیورسٹی کے پروفیسر بڑی معلومات سے بڑے اونچے دماغ کے پوجا کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دماغ کی اتنی توانائی ہونے کے باوجود بھی آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کا اعتراف ان کے اندر عرفان کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ دنیا میرے پاس ایک کتاب آئی فارسی میں تصوف اور توحید پر بڑی کرتے ہیں. اس کے مصنف کا نام تھا راجا رام موہن رائے. لمبی چوڑی تصویر اور گاؤں پہنے امامہ مانے صافہ مانے کھڑا ہوا بڑی معیاری کتاب سے ایسے نکات سبق توحید کی بیان کے ساتھ پڑھ کر کے میں دنگ رہ گیا. عجیب سی بات ہے کہ ساری ذہنی توانائی ہے دماغ ہے عقل ہے ہوش ہے سب کچھ ہے پتھر بھی پوجا کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے تھا کہ یہ پتھر ہم کو کیا فائدہ ہوگا. مندروں میں جا کر کے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی تصویر بناتے ہیں اور اسی کو پھر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. بلکہ ان لوگوں نے اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے. فمن یهدی من اضل اللہ تو اسے کون ہدایت دے جسے اللہ جل شانہ کو گمراہ کر دے اور گمراہ ہو کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے نہ دنیا میں کوئی مددگار نہ ہو. اب اتنی بات کہنے کے بعد رب کریم رسول اکرم سے فرماتا ہے فاقم وجھاک للدین حنیفا تو اپنا منہ سیدھا کر لو اللہ کے اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر. اللہ کی جاری ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے. میرے حبیب آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کی طرف متوجہ. اسی مفہوم کو سورہ انعام شریف میں انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین حضرت ابراہیم کی پیغمبرانہ زبان سے ارشاد فرمایا گیا یہ مفہوم. تو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کریں یعنی خالی اسی کی عبادت کرو جس کے بھی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر بہت لوگ نہیں جانتے. اس سے پتا چلتا ہے کہ نہ جاننے والوں کی اکثریت جاننے والوں کی اکثریت ہوگی. چنانچہ آپ خود دیکھ لیں اسلام کے مقابل میں کفر کی بڑھتی ہوئی یلغار دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم کا تناسب آپ خود ملاحظہ فرما کر دیتے تھے. کروڑ مسلمان نہیں سب کو شامل کر لیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اگرچہ مسلمان ہیں کوئی بھی ہو اور اس کے مقابل پوری دنیا کی آبادی کو لے لیجیے کون لوگ زیادہ وہی تو لوگ جو مسلمان نہیں نان مسلم. یہ بات فیکٹ ہے. ایسا اسی طرح سے حدیث پاک جنت کے واقعہ بیان فرمایا گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کو بھر دے گا جنت کو بھرے گا، جنتی کو خالی رہ جائے گی،
جنت خالی رہ جائے گی، جب جانتے کیا کریں گے، کیا کرے گا؟ اسی وقت ایک مخلوق پیدا ہوگا،
وہی حشر کے میدان ہی ایک مخلوق پیدا
ہوگا، اپنی ظاہر پرہیزگار اس مخلوق کے ذریعہ جنت کو بھرے گا.
بڑا کنگا خدار ہو، اکثر لوگ نہیں جانتے،
اکثریت
ظاہروں لالموں سے مراد یکفرون
کافر،
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا،
اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ نے جس کو جیسا بیان فرمایا ہے، جیسا رکھا اس کو اسی طرح رکھا جائے گا، یہی دین حریف، یہی دین فکر. لیکن کیا کیجیے گا، یہاں لا تبدیل لخلق اللہ، ایک جگہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں،
جو وحی الہی اتر چکی ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں.
خلقت سے مراد کیا یہاں پہ، اللہ کی بنائی چیز سے مراد کیا ہے، یعنی اس نے ایک سسٹم دے رکھا ہے، اس نے ایک نظام دے رکھا ہے، اس نظام کے خلاف کبھی نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ گرمی سخت پڑ رہی ہو اور اس گرمی میں سردی کا موسم جاری ہو جائے، ایسا نہیں کرے گا. آگ کے جلانے کی خاصیت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی،
پانی سجاد ہے،
کبھی دیوار نہیں بن سکتا ہے، اس ایک سسٹم دیا ہے. اگر آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہو چکا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی کیوں ہو گئی، ایسے موسیٰ علیہ السلام پر دریا نیل کا پانی کیوں جم گیا، یہ اس کے سسٹم کے اگینسٹ نہیں ہے، سسٹم اس کا وہی ہے، لیکن پیغمبرانہ معجزات اس سسٹم کے اگینسٹ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سسٹم اپنی جگہ رہتا ہے، پیغمبر اپنے معجز نما قوت کے ذریعہ اس سسٹم کو اور ڈیولپ کر دیا کرتا ہے.
یہ اگینسٹ نہیں
ہے، اس نے سسٹم دے رکھا ہے، سورج پورب سے نکلتا ہے پورب سے نکلے گا، پچھے میں ڈوبتا ہے پچھے میں ڈوبے گا، ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے آپ سورج مغرب سے نکل کر کے مشرق میں جا کے ڈوبنے لگے، ایسا نہیں. یہ ممکن ہے اس سے بھی مراد ہو کہ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، انسان کو اللہ نے انسان بنایا ہے، لیکن اس کو شیطان نہیں بننا چاہیے، مرد کو مرد بنایا عورت نہیں بننا چاہیے، عورت کو عورت بنایا مرد نہیں بننا چاہیے. یہ کیا کیجیے گا، آج کل تبدیلی تو ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں جو یہ آپ ایشو کر کے مرد سے عورت بنایا تو عورت سے مرد بنایا کیا وہ انگلش میں سیکس چینج یا
ٹرانس
ٹرانس اسٹار. یہ دیکھیے اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جس عورت کو مرد بنا دیا گیا ہے اس کی جنازہ کیسے پڑھی جائے گی،
یا جو مرد عورت بنا دی گئی تو اس کی جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، مرد کے لیے وہ اور کے لیے ہاں کر دیا گیا.
جنسی اختلاف، میل اور فیمیل کا اختلاف، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ مرد عورت، یہ کائنات کی ترقی اور اس کی پروگرس کے لیے بولیے، یہ آپ کو غلط فکر ہے کہ نہ مرد نہ عورت، غلط فکر ہے. یہ لڑا کہتے ہیں اس کو انسا بولتے ہیں عربی، اس کو انسا کے اندر بھی صلاحیت ہوتی ہے. جی جی میل فیمیل کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ہر تصویرات جان فرمائیں گے کہ کیسے اس کو مذکر سمجھا جائے، کیسے اس کو مونس سمجھا جائے، میل فیمیل. منی دین آئے گئی حد تک آپ نے مسلاتا والا تکوشکین، اس کی طرف رجوع آتے ہیں اور اس سے کرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ، ڈرتے رہو اللہ سے، نماز پڑھتے رہو. ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے کرو کرو، ہر گرو جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے. سفر کا بازی کسی بھی مذہب میں, یہاں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یعنی اپنے حضور کی امت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ہر مذہب ہر امت کی بات کر رہا ہوں, کسی مذہب میں تفرقہ بازی کا بنیادی نقطہ جانتے کیا ہے؟ رونق کا حصول. رونق کے حصول کے لیے یہ ساری کی ساری تبدیلیاں کی. آدمی مذہب بیچتا ہے, اپنی عزت گاؤں پر لگا دیتا ہے صرف دولت کے حصول کی, اور سڑکوں کا وجود اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے. اتفاق کہ پہلی امتیں تو 72 فرقوں میں بٹھی, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے. تتفرق امتی فی 73 فرقتن کلہم فی النار الا واحدہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے, ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوں گے. کون ہے وہ؟ ما انا علی و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اب یہ دعویٰ ہر فرقہ والا کرتا ہے کہ میں ہی اسی پر ہوں. ہر فرقہ والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسی پر ہوں, جس فرقے کو دیکھو, ابتدا اسلام سے لے کر کے عہد رسالت کے بعد, صدیق اکبر کے دور کے بعد, حضرت عمر فاروق کے, حضرت عثمان غنی کے دور سے, حضرت عثمان غنی کے دور سے فرقوں کی بنیاد شروع ہوئی ہے. حضرت علی کے دور میں تو بڑا شباب تھا اس کا, اور اس کے بعد سے پھر جو اسلام کے اندر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کی جانے کی ناپاک سازشیں کی گئی وہ اب چلی آ رہی ہے. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے اسلام میں بھی ہے, اور اللہ کا حق ہے, لیکن حق یہ ہے کہ حق وہی ہے جس کو سماج اعظم بولا جاتا ہے ہر اس بات کے ساتھ, اور سماج اعظم وہی اہل سنت الجماعت ہے. سماج اعظم بڑی 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 جماعت, سماج اعظم آنے بڑی جماعت, اسی کا ترجمہ اہل سنت الجماعت کیا گیا ہے. اب اہل سنت الجماعت کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اسلام سے خارج ہیں. اب لطیفہ, اس سے بھی بڑا لطیفہ ظلم یہ ہے کہ اب سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں. کہاں جائیں گے؟ ہر فرقہ والا اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت لکھتا ہے. آج سے پہلے, یعنی آج سے پہلے کیا مطلب, کچھ سال پہلے کی بات یہ تھی کہ اگر آپ کسی بد مذہب سے پوچھتے تو وہ اقرار کرنے میں تھوڑا سا, لیکن اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ جتنے باطل فرقے والے سب سن لیتے ہیں, وہابی, دیوبندی, تبلیغی جماعت, قادیانی, حضرت اس پر نہیں کہتا ہے, شیعہ بھی اپنے آپ کو ایسا گمان کرنا شروع ہو. یہ ایک دوسرا تماشا ہو گیا کہ اب یہ پہچان بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ اہل سنت الجماعت کیوں ہے. باطل بھی اپنے ہاتھ کو قرآن لا رہا ہے, حدیث لا رہا ہے, اور ہم بھی اپنے ہاتھ کو قرآن لا رہے ہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا مفہوم اس کا یہ کہ علیکم دین العجائز, اپنے اوپر بوڑھیوں کے دین کو لازم, اپنے اوپر بوڑھیوں بوڑھیوں عجائز عجوزہ کی جمع, عجوزہ معنی بوڑھی عورت, بوڑھیوں کے دین کو لازم. کیا مطلب ہوا؟ یعنی دیکھو پیچھے مڑ کر کے تمہارے دادا, پر دادا, لکڑ دادا, چکر دادا, پکڑ دادا, چلے جاؤ پیچھے, جس ٹریک پر تھے وہ لوگ, ان کی روش کیا تھی, ان کا منحج کیا تھا, جس منحج پر تھے اسی کو اپناؤ. جو ہم اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ پوری امت وہی کر کے نظر آتی ہے. ہم کر رہے آج میں اس کی تفسیر پڑھتے پڑھتے میں نے تفسیر کا ترجمہ پڑھ رہا تھا, ترجم نے ساری باتیں لکھ جاتی, اہل سنت جماعت صحابہ کے اوپر ہو, حضور کی سنت پر ہو, صحابہ کی پیروکاری پر پیروی پر ہو, اس کا بریکٹ میں لکھتا ہے, اس کا ترجم کیونکہ بہت یعنی سیاسی بھاوی ہے لکھتا ہے, مگر اس قول کی روشنی میں یہ بات سوچنی چاہیے, سوچنے کے لائق ہے کہ پھر اماموں کی تقلید کا مطلب کیا؟ لکھا کہہ کے خاموش ہو گیا, ذہن بھول دیا ہے. اماموں کی تقلید کا مطلب کیا؟ یعنی جب سنت اور صحابہ ہی سب کچھ ہے تو چاروں امام میں سے کسی ایک امام کی پیروی کا مطلب کیا ہوا ہے؟
नहीं करना चाहिए पहले।
चार इमाम में से किसी इमाम की पैरवी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट सुन्नत से इस्तेफादा करो। ये असवाद नहीं है, फायदा हो गया। और बार 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 उस बात कहता हूं मैं कि चलो भाई तुम्हारी बात हम मान ले रहे हैं, तुम कहते हो इब्ने कसीर ने लिखा है, ये तर्जमा करने वाले ने फुटनोट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है। अब इब्ने कसीर तो खुद कोई भी रहे हो, हम्बली हो, शाफई, कुछ भी हो, उससे ये पूछा जाए, ये बताओ जिसमें लिखा है कि इमामों की तकलीफ का मतलब क्या, हमसे ना पूछ, जाके पहले अपने जद्दे करीब इमाम बुखारी से पूछे, इसलिए तो इमाम बुखारी ही बुखारी मानता है ना, जाके पूछ इमाम बुखारी आप शान मुज्तहदाना रखने के बावजूद आप मुज्तहिद की क्वालिटी आपके अंदर थी, आप मुज्तहिद बन सकते थे, सब कुछ अल्लाह ने आपको दिया था, फिर भी आपने इमाम शाफी को क्यों खारिज किया, जाके पूछो उनसे, हमारे हम इसके जवाब दे, हम इसका जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब कब्र इमाम बुखारी देंगे, मालूम करो अगर वो हक पर है तो हम हक पर है, अगर वो ना हक पर है तो हम ना हक पर है। ये अहले सुन्नत जमात असलाफ के बाद ने जो मसलक को इख्तियार किया, जिस रविश को इख्तियार किया, वही मसलक हक है। आजकल चिबिद्दी चिबिद्दी की शोरबा, जिनको उर्दू की दो लाइन सही पढ़ने का ढंग नहीं मालूम, वो अइमे किराम के ऊपर इलाज़ जुमले इस्तेमाल करते हैं और हर काम को बिदात और शिर्क और कुफ्र कह देते हैं। बिदात शरीफ मनाना, सलाम पढ़ना, कयाम करना, यानी इन बुजुर्गों के नजदीक जायज था, इन लोगों के नजदीक नाजायज हो गया। बताओ हक पर कौन है? ठीक है, अल्लाह ताला शहर से करीब अपनी बीवी के पास नहीं जाना, इसलिए अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के साथ सामने भेजा ही करे थे जाकर के, दूसरा में नहीं जाना, वैसे में अल्लाह देख रहा है, शहर से करीब ना भेजा ही करके अल्लाह सामने नंगा होगा, है जो इंतजार है, ये भी जवाब उससे कहो कि अल्लाह शहर से करीब है तो ये सब काम नहीं करना कुछ, अल्लाह सब देख रहा है। फिर जब अल्लाह शहर से करीब है तो उसने बिला वजह कहा है कि उद्योग लुकुम से दुआ करो, उसने कहा नहीं मुझसे दुआ करो, बस मजिब लकुम मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करवाऊंगा, उसने कहा है उधर हुकुम तदरवाओं को किया जोर से या आहिस्ता, चाहे जैसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, जोर से करने का मतलब क्या है, देखे इरादों से बाकी तो तुम कहा दुआ मांगेगा। और फिर जगह जगह कुरान में रब्बना 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 के साथ दुआओं का तरीका बयान फरमाया, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम का खुसूसी जुमला नकल फरमाया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसी दुआ नकल फरमाई गई, बात कहां से काट कर गई। तो अर्ज यह है इसमें कि दीन में तफरकाबाजी न करो, तफरकाबाजी बड़ी बुरी चीज है, इसी को कुरान ने सूरह आल इमरान शरीफ में बयान फरमाया, فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, रस्सी से क्या मुराद है, रस्सी से क्या मुराद है, यानी रसूल इस्लाम जो है उनको मजबूती से पकड़ लो, बिखरो नहीं। दूसरा तमाशा ये है कि पुराने जमाने से जो रविशें चली आई चली आई चली आई, इसमें आकर के बीच में टांग लड़ाई है तो इसको कोई मुजरिम नहीं कहता, सारे लोग मुजरिम उन्हीं को बोलते हैं, सवाल की बात यानी सोचने के अंदाज बदल गया, सोचने का अंदाज बदल गया। अब ये साबित करे कोई भी वहाबी कि कहां लिखा है कुरान और हदीस में कि नंगे सर नमाज पढ़ना ही जरूर, साबित करे कोई कहां लिखा हुआ है, और हर चीज का जवाब कुरान से माना मांगा जाता था, जरा हर चीज का जवाब कुरान से तलाश करना शुरू कर दीजिएगा तो ना कुछ चले सवाल पड़ जाए, 1000 मसाइल पैदा होने सामने कुल्लु हिज्बिन मा लदैहि फरहून, हर गरोह जो उसके पास है उसी पर खुश हिसाब की मजलिस पर बस काम चल रहा है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब को पुकारते हैं, उसकी तरफ रुजू लाते हुए پھر جب وہ انہیں اپنے پاس رحمت کا مزہ دیتا ہے، جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں، تو فرق لو اب قریب جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتانا یہ مقصود ہے کہ اہل مکہ کا خیال یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی تکلیف ہو تو اللہ سے مگر تکلیف ہو جائے تو فوراً بتوں کے معاملے میں الجھ جاتے تھے، اور یہ جو حج کا تلبیہ ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لك، یہ اس لیے یہ تلبیہ نکالا گیا کہ مشرکین مکہ اس میں اپنے بتوں کی شرکت کو انکار کرتے تھے، لا شریک کے بعد بولتے تھے الا، کیا عربی کی عبارت کیا، الا ملک الذی یملک ملک کا، ایسے کچھ اس میں بتایا ہے تمام ہو جا رہا ہے کہ وہ اپنے بتوں کو مگر یہ کہ جو تیری ملک میں شریک ہے محض اللہ کے اختیار میں، یوں کہا کرتے تھے۔ اسی لیے تلبیہ کے اندر اس پاکیزگی کو بیان فرمایا گیا تاکہ مکمل ان کے شرک کا تلاش نہ کر سکے، اسی لیے تو ان کی صورت حال یہ ہے، کتاب جب کچھ ہوتا ہے تو چیخ پڑتے ہیں اے اللہ یا اللہ یا اللہ، اور جہاں ٹھیک ہوا تو پھر اپنی روش کرا کرتے ہیں اللہ اکبر۔ یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی، جس سے پوچھو کہ آپ نے کوئی ان کے پاس دلیل اتاری ہے، کوئی سند ہے کہ جو لات و عزا و بلا و مناف کو ہمارے شریک ٹھہرا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اسی مقروم کو قرآن پاک کہ عیسیٰ کے حوالے سے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا، قیامت کے دن رب کریم پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری پوجا کی جائے عبادت کی جائے، تو عیسیٰ کریں گے اے رب کریم ما قلت لهم امرتنی، کیا ہوا انی عبدون ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی انی عبد اللہ، کہ میں نے وہی کہا ہے اللہ جو تم نے مجھ پر اتارا تھا کہ اللہ کی بات، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میں براز ظاہر کرتا ہوں۔ یہ بیچ میں جو آتے ہیں لوگ بگاڑنے والے مجھے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں میں بھیجا، جب رحمت ملتی ہے تو انسانی فطرت بول رہی ہے، انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو انسان اترانے لگتا ہے، بھول جاتا ہے، اور جب رب کریم کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر اس کی طرف پھر رجوع کرتا ہے۔ کئی کمال تو یہ ہے کہ خوشی جس طرح سے تم نے مصیبتوں میں اللہ کو یاد کیا ہے اس طرح خوشی بھی یاد کر، ہندی کا ایک بڑا اچھا شعر یاد آ گیا، بڑا اچھا شعر ہندی کا ہے، ترجمہ کر دوں گا، رالمن کبیر داس ہے، کہتے ہیں کہ سکھ میں سمرن نہ کیا دکھ میں کیا یاد، کبیر داس اللہ ہے کہ کبیر کا داس بھی بہت سمر پر یاد سمرن یاد کر، سکھ میں سمرن نہ کیا دکھ میں کیا یاد، جب تم تندرست تھے اس وقت اللہ کو نہیں یاد کیا ہے، اب جب تم کو تکلیف پہنچ تو اللہ کو یاد کرتے ہو، تو کبیر کہہ دو تمہاری آواز کون سنے گا؟ کمال تو یہ تھا کہ جب تم نے فرات انبساط کے دن دیکھے تو اس وقت اللہ کو یاد کرو، صاحب کشف کرام تھے، اور کیا انہوں نے دیکھا کہ اللہ اس کو وسیع فرماتا جس کے لیے چاہے اور کم بھی فرماتا ہے اس کے لیے چاہے، بے شک اس میں نشانیاں ہی بن رہا ہے، وسعت رزق کا مسئلہ صرف اور صرف اللہ کے دست قدرت میں، ہاں ایک بات ضرور یہ ہے کہ تجربات سے اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کی روزی تنگ کرتا ہے، یہ بات ہے، گناہ کرے گا تو روزی تنگ کرتا ہے، اور جب عبادت کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں غیب سے، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کی روزی ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا ہے کہاں سے آئے گا. آپ بزرگوں کی کتابیں پڑھیں, ابھی حال ہی عارف اللہ حضرت الصفیہ, اس میں ایک دور کا راستہ بیان فرمایا کہ لاہور شریف کے آس پاس ایک بزرگ تھے, اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے, جنگل میں بھٹک گئے, پانی ہے کھانا ہے, بڑی پیاس بڑی بھوک بہت پیاس بڑی بھوک, شکایت کی حضور بڑا مسئلہ ہے. فرمایا اچھا, ایک پتھر پر گئے, اپنا آسا مارا, میٹھا چشمہ اگلا, اور اس کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے, اس کے بعد دو روٹی اور اس کے اوپر گوشت یا پنیر وغیرہ آتی تھی, ہر ایک کو دیتے چلے گئے. دیکھو یہ کرامت سامنے سے اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے والے جو اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں ان کا رزق بڑھ جاتا ہے, غیب سے بڑھاتا ہے. اچھا, رزق بڑھنے کا مطلب یہی نہیں کہ صاحب 500 سال آمدنی مہینے کی 1000 ہو جائے, یہ کم نہیں کہ صاحب 1000 ہو, اس 500 کے اندر ایسی برکت پیدا کر دے گا کہ وہ 500 5000 کے برابر ہو جاتے ہیں. یہ مطلب ہے, دل کا سکون حاصل ہو جاتا ہے, گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے, ذہنی کوف ختم ہو جاتی ہے, آدمی پرسکون ہو جاتا ہے, آمدنی وہ پوری رہ گئی, لیکن اسباب سکون ایسا تھا فرما دیا گیا ہے, یہ بھی اس آدمی رزق ہے, یہ بھی اس آدمی رزق ہے. اللہ اچھا, تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو, بس دو دن آئے رہیں گے, رشتہ داروں کو اس کا حق دو, اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے کہ ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا. دیکھیں اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرابت داروں کے حقوق واجب ہوتے ہیں. فآتی, یہ امر کا صیغہ ہے, امپیریٹیو سینٹنس, امر کا صیغہ, امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے, لہذا قرابت داروں کے جو لزوم ہے, جو حقوق ہے, وہ واجب ہوگا. اسی طرح سے مسافر اور مسکین کا بھی حق آپ پر واجب ہے. مسکین کا حق یہ ہے اس کو کھانا کھلاؤ, مسافر کا حق یہ ہے اس کی اچھی مہمانداری کرو, زیادہ کرو, مہمان کو لیا جائے تو ناک بڑھو ہی چڑھاؤ, ہم نہ پیشانی سے اس کو قبول کرو, اس لیے کہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہے, آپ کی روزی نہیں کھانا ہے. اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو گے, دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں, تو اللہ کے ہاں نہ بڑھے گی. آیت کا ترجمہ آج پہلے پڑھ لوں میں, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں, تو اللہ کے ہاں نہ بڑھے گی. اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے, تو انہیں کے دونے کیا مطلب ہوا, یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے, کوئی گفٹ دے رہا ہے, اور اس کا خیال ہے کہ میں 20 ڈالر کا سامان دے رہا ہوں, اس کو 100 ڈالر کا سامان دے گا, تو اس کے یہاں کوئی بھلائی نہیں, آخرت کا اس کا حصہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے ختم ہو چکا ہے کہ اس نے حرص پیدا کرنے کے بعد دنیا ہی میں اپنے مطالبے کو اس نے رکھ دیا. لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں دیکھنا دے رہا ہوں, اس لیے اللہ نے فرمایا ہے تحابو ایک دوسرے کو, حدیہ کو, محبتیں پیدا ہوں گی, تو یہ محبت ایک بھائی چارہ اسلامی بھائی مسلمان بھائی میرا ہے, میں اس کی مدد کر رہا ہوں, جائے کہ اس کو حدیہ دے رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں, تاکہ وہ خوش ہو جائے, ایک مسلمان کا دل جیت لوں میں, اب وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا, فوجائے کا انہیں کو بڑھایا جائے گا. لیکن یہاں تو یہی میں کیا بتاؤں گا. آخری آیت کریمہ ہے, اللہ ہے جسے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں روزی دی, پھر تمہیں مارے گا, پھر تمہیں جلائے گا, یا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے, تاکہ اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے. اب ان دونوں رکوع کا آخری حصہ یہ ہے کہ سبحانہ وتعالیٰ مائشہ, اتنا بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے لیے پاکی ہے اس امر سے کہ جو مشرک اللہ کی ذات کے لیے مشرک ہے. معلوم یہ ہوگا کہ پورا چیپٹر تو رکو کا یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات شرک سے منزہ ہے, اور اسی لیے طرح طرح کے دلیلیں دے کر کے قرآن پاک ہو رہا ہے. معاف کیجیے گا, اور اس تفصیل لمبی ہوگی, لیکن مجبوری ہے, دو رکو کرنا پڑ رہا ہے, اگلے جمعے کو دو رکو ہوں گے, چاہے دو ہی آدمی بیٹھے رہیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شفیع مولانا محمد بن بارک صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم. قرآن پاک کی تفسیر اور تلاوت میں اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما اور جو کچھ عرض کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم شیخ قدرت فرما لے. قرآن پاک کا روحانی فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرما, ہم سے راضی ہو جا اور قرآن پاک کی برکتوں کو حیات ظاہری اور حیات باطنی کے تمام مراحل پر دراز فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق نور اشرف سیدنا مولانا محمد والی واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.